أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا صدق الله العظيم. یہ سورہ مزمل ہے جو ابتدائی نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک ہے. سب سے پہلے وحی سورہ علق کی اقرا بسم ربک الذی خلق یہ پانچ آیتیں نازل ہوئی اور ان آیتوں کے نزول کی جو کیفیت تھی اس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے گھبرائے ہوئے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دی اور فرمایا اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا, آپ بیواؤں کی یتیموں کی مدد کرتے ہیں, غریبوں کی امداد کرتے ہیں, مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں. اس کے بعد ایک زمانہ ایسا گزرا جو فطرت کا زمانہ کہا جاتا ہے جس میں وحی نازل نہیں ہوئی. ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اونچائی میں مشرق نیچے زمین سے آسمان تک اور چوڑائی میں مشرق سے مغرب تک ان کے پر پھیلے ہوئے ہیں اور 70,000 پر ہیں اور ہر پر پر فرشتوں کی ایک بڑی تعداد ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گھبراہٹ طاری ہوتی ہے, گھر آ کر کہتے ہیں مجھے چادر اڑا دو, مجھے چادر اڑا دو. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی, اے چادر اوڑھنے والے قم اللیل, کھڑے رہیے آپ رات کو عبادت کے لیے مگر تھوڑی سی رات. دوسرا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مشرکین مکہ نے ایک مرتبہ میٹنگ کی, دار الندوہ میں جمع ہو کر یہ مشورہ کیا کہ آپ کے لیے کوئی لقب تجویز کیا جانا چاہیے. کسی نے کہا جادوگر کہہ لیں, کسی نے کہا کاہن کہہ لیں, کسی نے کہا مجنون کہا کریں ان کو نعوذ باللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ پر غم کی کیفیت طاری ہوئی اور آپ آ کر چادر اوڑھ کر گھر پہ لیٹ گئے. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. چادر اوڑھنے والے یہ کہہ کر خطاب کرنا گویا ایک آدمی کی اسی حالت کو بیان کرنا ہے جس حالت پر وہ موجود ہے. یہ محبت اور شفقت کے ساتھ کہا جاتا ہے. ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر آپ پہنچے ہیں, دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آ رہے ہیں, پوچھا کہاں ہیں, کہا تو وہ تو کسی بات پہ ناراض ہو کر نکل گئے گھر سے مسجد میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے تو دیکھا کہ لیٹے ہوئے ہیں, نیچے کوئی چٹائی وغیرہ بھی نہیں, مٹی پر لیٹے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا قم یا ابا تراب, ابا تراب کھڑے ہو جاؤ, مٹی کے والد تم کھڑے ہو جاؤ. یہ اسی کیفیت پر مٹی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور اس کے ذریعے کا آپ نے نام بنا دیا. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا نام عبد الرحمن ہے, ایک مرتبہ بلی کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے وہ بغل میں دبا کے لا رہے ہیں, آپ نے ان کو دیکھا تو کہا یا ابا ہریرہ, اے بلی کے بچے کے باپ. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے اس دن سے مجھے, میں نے سب کو یہ کہا میرا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کہا تم ابو ہریرہ کہا کرو گے. تو یہ شفقت اور محبت کا خطاب تھا. یا ایھا المزمل, ایک کپڑے میں لپیٹنے والے یا چادر اوڑھنے والے, قم اللیل الا قلیلا, آپ کھڑے رہیے راتوں کو عبادت کیجئے مگر تھوڑی سی رات آرام کر لیں آپ. اب تھوڑی سی کتنی ہوگی؟ نصف ہو، آدھی رات آرام کر لیں. او ان قسمن ہو، یا اس سے کم تھوڑا سا آرام کریں. آدھی رات کو قلیل کہا جا رہا ہے، قلیل کے معنی تھوڑا، حالانکہ آدھا قلیل نہیں ہوتا، جب آدھے سے کم ہو تب قلیل کہا جاتا ہے. لیکن اگر آپ ادھر غور کریں کہ مغرب سے رات شروع ہو جاتی ہے، مغرب سے لے کر عشاء تک کا ایک وقت ہوتا ہے، وہ گزرنے کے بعد اگر کوئی شخص آدھی رات عبادت کرتا ہے تو یہ قلیل میں زمرے میں آئے گی. جیسے مثال کے طور پر 8 گھنٹے کی رات ہے، 8 گھنٹے میں سے اگر مغرب کا عشاء کا وقت نکال کر آپ دیکھیں تو 6 گھنٹے بچے. اب 6 میں سے اگر آدھا کرتے ہیں تو 3 گھنٹے، تو 3 گھنٹے سونا بہت کم سونا ہوا، آدھے سے کم ہوا، اس لیے اس کو قلیل کہا گیا. یا اس سے تھوڑا، ایک ثلث یعنی 2/3 آرام کر لیں اور 1/3 اللہ کے سامنے گزاریں. او زد علیہ، یا اس پر تھوڑا اور اضافہ کر لیں، یعنی تھوڑا زیادہ عبادت کریں. ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. رات کی عبادت جسے تہجد کہا جاتا ہے، شروع میں یہ عبادت فرض تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور صحابہ پر بھی. جب تک 5 وقت کی نماز فرض نہیں ہوئی تھی یہ راتوں کی عبادت تھی، اور راتوں کی عبادت یہ جو آیتیں نازل ہوئی ہے اس کے بعد یہ 1 رکوع جو ہے اس میں سے اس کو حکم کو منسوخ کیا گیا ہے کہ آپ، اللہ جانتا ہے آپ کا رات کا وقت اٹھنا وغیرہ. تو یہ 1 سال تک گویا، اور بعض روایتوں میں 10 مہینے تک یہ آیتوں کا حکم باقی رہا کہ راتوں کو عبادت کرتے رہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی کسی بڑی ٹریننگ کے لیے جاتا ہے تو اس کو جو ٹریننگ دی جاتی ہے اس میں ایسے ایسے مشقت آمیز کام کروائے جاتے ہیں جو عام دنوں میں اس کو ڈیوٹی پر نہیں کروائے جائیں گے، لیکن ایک ٹریننگ دینی ہے اس لیے ہر قسم کا مشقت آمیز کام اس سے لیا جاتا ہے، اس سے کروایا جاتا ہے، اس کو پریکٹس کرائی جاتی ہے. تو صحابہ کرام کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا ایک ایسی ٹریننگ دی جا رہی تھی جس میں یہ مشقت آمیز عبادت بھی تھی کہ رات کو آدھی رات سے زیادہ عبادت کرنی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن یہ سوچا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت دیکھوں اور آپ کی طرح میں بھی عبادت کروں. میں آیا مسجد نبی میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس نیت باندھی تھی، ابھی میں شامل ہو گیا آپ کے پیچھے نماز میں. آپ نے الحمد شریف کے بعد سورہ بقرہ شروع کی، سورہ بقرہ ختم ہو گئی آپ نے سورہ آل عمران شروع کر دی. سورہ بقرہ 2.5 سپارے کی سورت ہے. سورہ آل عمران ختم ہو گئی آپ نے سورہ نساء شروع کر دی. یہاں تک 4 پارے ہو چکے تھے. سورہ نساء ختم ہو گئی، سورہ مائدہ آپ نے شروع کر دی 6 پارہ. اب میری ہمت جواب دے گئی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز توڑ کے چلا آیا. اندازہ کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی نماز پڑھتے ہوں گے. ایک دوسری روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کبھی کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ آتے، تھوڑی دیر آرام کرتے اور پھر عبادت میں لگ جاتے صبح اذان تک. اور بعض مرتبہ یہ کیفیت ہوتی کہ آنے کے بعد فوراً کہتے، عائشہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے رہنے دو. یہ کہہ کر جو عبادت شروع فرماتے رات رات بھر آپ عبادت میں گزار دیتے حتیٰ کہ صبح کی اذان ہو جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ کھڑے رہنے کی وجہ سے پیر مبارک پر ورم آ جاتا. عائشہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی عبادت کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرما دیا ہے کہ اگلے پچھلے کوئی غلطی کوئی کوتاہی باقی نہیں، آپ کے اوپر سب معاف کر دی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا، افلا اکون عبدن شکورا، اللہ نے اتنا سب میرے لیے کیا ہے، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، یعنی اس بات پر شکر ادا کرنے کے لیے میں عبادت کر رہا ہوں. اور پھر ورتل القرآن ترتیلا، اس عبادت میں قیام کے اندر کیا ہے، زیادہ آہستہ آہستہ قرآن پڑھیے آپ. گویا رکوع سجدے بھی طویل کیا آپ نے، لیکن اہم مقصود جو ہے وہ تلاوت قرآن ہے. رات کے وقت کی عبادتوں میں تلاوت قرآن ہے. فرماتے ہیں بزرگ کہ رات کی عبادت نیک لوگوں کا طریقہ ہے. کسی شخص کو ولایت نہیں ملی بغیر رات کی عبادت کیے ہوئے. یعنی کوئی آدمی یہ چاہے میں ولی بن جاؤں، اللہ کا دوست بن جاؤں اور بغیر رات کی عبادت کے یہ حاصل ہو جائے، یہ نہیں حاصل ہوگا. رات کے وقت جب دنیا سوئی ہو اس وقت آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، یہ اصل وقت ہے اللہ کے سامنے کھڑے رہنے کا. ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا. کسی نے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کیسے پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز پڑھ کے بتایا کہ ایک ایک آیت پر اطمینان کے ساتھ وقف کرتے پھر آگے بڑھتے. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اس طرح ایک ایک آیت پر ٹھہر ٹھہر کر، اور ہر حرف کو صحیح طور پر مخرج سے ادا کرنا. زبان عربی ہے، ہم عجمیوں کے لیے کچھ الفاظ ایسے ہیں، کچھ حرف ایسے ہیں جو ہماری زبان میں نہیں ہیں، تو کوشش کر کے ان کو صحیح طور پر ادا کرنا، اور پھر جو قاعدے ہیں ان قاعدے کی رعایت کرتے ہوئے تجوید کے ساتھ پڑھنا، اس کی پوری کوشش کی جائے. والاخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجوید القرآن آثم، کہ تجوید کے ساتھ صحیح طور پر پڑھنا یہ لازم ہے. جو قرآن کی صحت کا خیال نہ کرے، تجوید کے ساتھ نہ پڑھے، وہ گنہگار ہے. اس لیے کہ الفاظ ایسے ہیں کہ معنی بدل جاتے ہیں بعض مرتبہ. اس کی ایک سادہ سا مثال سمجھ لیں، قلب جو ہوتا ہے بڑا قاف ہے اس کے ساتھ، اس کے معنی ہوتے ہیں دل، ہارٹ. اگر اس کو چھوٹے قاف سے کوئی قلب پڑھے، اس کے معنی ہوتے ہیں کتا، ڈوگ، بالکل معنی بدل گئے قلب اور قلب کے اندر. اسی طرح بہت سے الفاظ ہیں، اس میں اگر حرف بدل جاتا ہے معنی بالکل چینج ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بعض مرتبہ نماز تک فاسد ہو جاتی ہے. تو اس لیے جو صورتیں بھی یاد ہیں جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، نمازوں میں پڑھتے ہیں، کم از کم ان صورتوں کو صحیح طور پر پڑھنے کی کوشش کریں. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. کیسا بھاری کلام تھا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، سخت سردی کے زمانے میں بھی جب آپ پر وحی شروع ہوتی تو آپ کی پیشانی پر پسینے کے قطرات نمایاں ہو جاتے ہیں. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر تکیے کی طرح سر کر لیٹے ہوئے تھے، اچانک وحی کی کیفیت شروع ہوئی تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری ران پر پہاڑ رکھ دیا گیا ہو. صحابہ کرام فرماتے ہیں، جب سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے اور وحی نازل ہونا شروع ہو جاتی تو اونٹنی کی مجال نہیں کھڑی رہ سکے، بیٹھ جایا کرتی تھی، اتنی سخت حالت تھی. اس لیے کہ اللہ کا کلام تھا، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ طاقت القا کی گئی، ٹرانسفر کی گئی، جس طاقت کی وجہ سے آپ اس کو برداشت کر سکتے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زور سے دبایا تھا پہلی وحی کے موقع پر، یہ وہی ٹرانسفر آف پاور ہو رہا تھا، ورنہ عام آدمی اس وحی کے برداشت کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا. ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. ان ناشئت اللیل ہی اشد وطئا واقوى مقیلا، بے شک رات کا اٹھنا یہ زیادہ روندتا ہے نفس کو اور بات نکلتی ہے سیدھی. ناشئت اللیل، رات کی عبادت. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مغرب کے بعد سے لے کر عشاء تک کی عبادت کو بھی ناشئت اللیل کہا جاتا ہے. حسن بصری فرماتے ہیں، رات کے کسی حصے میں بھی عبادت کر لیں اس کو ناشئت اللیل کہا جا سکتا ہے. گویا یوں سمجھ لیں، ناشئت اللیل کے معنی ہوتا ہے رات کی تہجد کی نماز، رات کو اٹھ کر عبادت کرنا. اگرچہ آدھی رات کی عبادت، آدھے رات کے بعد کی عبادت تہجد کہلاتی ہے، لیکن اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ آدمی سونے کے بعد اٹھ کر عبادت کرے. ایک تو یہ کہ آدمی لیٹ سو رہا ہے اور لیٹ سونے کے وقت آخر میں تہجد کی نیت سے چار آٹھ رکعت پڑھ لے، یہ بھی تہجد کی نماز ہے، لیکن فضیلت اس کو حاصل ہے جو تھوڑی دیر سو جائے اور اس کے بعد اٹھے، اس لیے کہ نفس پر اور زیادہ مشقت ہے. اٹھ کر عبادت کرنا یہ اور زیادہ اس پر تکلیف ہوگی نفس کے لیے، اس وجہ سے کہا گیا اٹھ کر عبادت کرنا، اور اس میں بھی آخر حصہ جو ہے چھٹا حصہ، یہ اور زیادہ اللہ سے قربت کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی اپنی حاجتوں کا طلب کرنے والا اس کی حاجتیں پوری کر دوں، ہے کوئی رزق کا طلب کرنے والا اس کو رزق عطا کروں. تو یہ خصوصی طور پر دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے رات کا وقت. اس لیے فرمایا ناشئت اللیل ہی اشد وطئن. یہ وطئن کو ایک تو موافقت کے معنی میں کیے گئے, وطئن کی موافقت کر دیتی ہے جو کچھ آپ بول رہے ہیں دل پر اس کا اثر ہو رہا ہے, کان سن رہے ہیں. رات کے وقت آدمی جب کچھ عبادت میں جو کچھ قرآن پڑھے گا اس کو اس کے کان سنیں گے, دل اس کی ساتھ دے گا. دن کے وقت شور و شغف ہوتا ہے, اس وجہ سے ایسی کیفیت طاری نہیں ہوتی. اور ایک دوسرا معنی روندنے کے, یہ نفس پر روندنے والا, یہ نفس کو دبانے والی یہ چیز. وہ اقوى مقیلا, اور بات کے لیے سیدھی نکلتی ہے. مطلب رات کے وقت جو آدمی کہہ رہا ہے وہ اس کے کان سن بھی رہے ہیں اور دل پر اثر بھی ہو رہا ہے. ان لک فی النہار صبحا طویلا, البتہ آپ کو دن میں بڑی مشغولیتیں ہیں. یہ جو اللہ کا پیغام آپ پہنچانے والے ہیں یہ کام آپ کے لیے بہت ہے دن میں, اس لیے رات کو اسپیشل عبادت کیجیے. وذکر اسم ربک, اور آپ اپنے رب کا نام ذکر کیجیے. اذکر یہ ذکر کے معنی ہے, اور امر یعنی حکم دیا جا رہا ہے ذکر کیجیے. یہ ایک عجیب بات ہے کہ دوسری عبادتوں کے بارے میں کوئی لمیٹیشن اللہ نے بتلا دی ہے, جیسے نماز 5 وقت کی فرض ہے, روزہ 1 مہینے کا فرض ہے, زکوٰۃ 2.5 فرض ہے, اور حج 1 مرتبہ. لیکن ذکر ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے اللہ نے کوئی لمیٹیشن نہیں بتلایا, بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ بہت زیادہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بیان فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کان یذکر اللہ علی کل احیانی یا فی کل احیانی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے. یہ ہر وقت کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر وقت ایک تو یہ کہ آدمی زبان سے ذکر کرے, لیکن کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جب آدمی زبان سے ذکر نہیں کر سکتا, دل سے ذکر کرے. مطلب ذکر قلبی جسے کہا جاتا ہے, کہ آدمی کی توجہ اللہ کی طرف رہے. جیسے ایک آدمی سو رہا ہے, سونے کے وقت دعا پڑھ کے سویا ہے, اس نیت سے سویا ہے کہ صبح اٹھ کر عبادت کرنی ہے رات کو یا فجر کی نماز کے لیے جانا ہے, تو یہ اس کا سونا بھی عبادت ہے, یہ ذکر قلبی ہے, اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے. بیت الخلاء میں بیٹھا ہے لیکن تصور اللہ کا ہے, ادھر ادھر کی کوئی بات گناہوں کا خیال نہیں, وسوسہ نہیں لا رہا ہے, یہ کیا ہے؟ ذکر قلبی ہے. کسی کام میں لگا ہوا ہے, کسی سے باتیں کر رہا ہے, بات چیت کر رہا ہے, چاہے گھر والوں کے ساتھ, چاہے اجنبیوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, لیکن دن اللہ کی طرف متوجہ ہے. کوئی گناہ کی بات اس کی زبان سے نہیں نکل رہی ہے, کوئی گالی گلوچ نہیں نکل رہی ہے. کیوں؟ اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے. جب غافل ہو جائے گا تو پھر یہ آزاد ہو جائے گی اس کی زبان. اس کو ذکر قلبی کہا جاتا ہے, کہ ہر وقت توجہ اللہ کی طرف رہے. اس میں اسم رب کا ہے, ایک تو یہ کہا جا سکتا تھا وذکر رب کا, کہ آپ اپنے رب کا ذکر کیجئے, لیکن اسم رب کا, کہ آپ اپنے رب کے نام کو ذکر کیجئے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو اللہ اللہ کہا جاتا ہے, یہ اس میں اس آیت سے ثابت ہوتا ہے, اللہ اللہ کا ذکر کرنا بھی ثابت ہے. اور وہ روایت بھی یاد کیجئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعۃ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ, قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کہنے والے لوگ رہیں گے. تو وہاں یہ بھی کہا جا سکتا تھا حتی یقال اللہ, حتیٰ کہ اللہ کہا جائے گا, نہیں, دو مرتبہ وہاں لفظ استعمال کیا, اللہ اللہ کہنے والے لوگ باقی رہیں گے. مطلب یہ اللہ کا ذکر, اس میں ذات کا ذکر قرآن سے ثابت ہے. وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا, اور آپ منقطع ہو جائیں اللہ کی طرف سب سے الگ ہو کر, یعنی سب لوگوں سے تعلقات ختم کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. یہ تبتیل کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ تبتیل کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اگرچہ آپ دن کے وقت ظاہر میں مخلوق سے آپ کو واسطہ رکھنا ہے, لیکن اللہ کا تعلق سب تعلق پر غالب رہے, اللہ کی یاد سب کی یاد پر غالب رہے. یوں سمجھ لیں کہ سب تعلقات کٹ چکے ہیں, ایک ہی تعلق اللہ والا تعلق باقی رہے, جس کو صوفیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ مخلوق سے تعلق توڑ کر خالق کی طرف متوجہ ہو جانا. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے, اسلام سے پہلے تھی رہبانیت, کہ آدمی دنیا کی لذتوں کو چھوڑ کر جنگل میں نکل جاتا تھا اور اس میں کسی قسم کی کوئی لذت نہیں اٹھاتا تھا, نہ اچھا کھانا, نہ اچھا پہننا, نہ بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا, نہ نکاح کرنا, بس وہ اپنے آپ کو وقف کر دیتا تھا, وہ نہیں اسلام میں. لیکن اسلام میں یہ ہے کہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے کچھ وقت آپ اللہ کے لیے وقف کر دیں, تھوڑی دیر اللہ کی ذات کے ساتھ آپ متوجہ ہو جائیں, مراقبہ جسے کہتے ہیں, آنکھیں بند کر لیں, اللہ کی طرف آپ کا دھیان رہے, دل متوجہ ہو جائے اللہ کی طرف. یہ کچھ ورزش جس کو ہم کہتے ہیں ایکسرسائز, کچھ مشق کے بعد یہ کیفیت حاصل ہوگی. شروع میں تو یہی ہوگا کہ مراقبہ کرنے والا دنیا ہی کے خیالات اس کو آئیں گے, ہو سکتا ہے کچھ دیر کے لیے ایک آدھ منٹ کے لیے اللہ کا خیال آ جائے, لیکن آہستہ آہستہ اللہ کا خیال مضبوط ہوتا جائے. اس کو مراقبہ اللہ کی ذات, مراقبہ اسم ذات کہا جاتا ہے. تو اللہ کی طرف متوجہ ہونا, روزانہ کچھ وقت ہم اللہ کے ساتھ متعلق ہو جائیں دنیا کے تمام تعلقات سے کٹ کر. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا, مشرق اور مغرب کا مالک, اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں, اسی کو آپ اپنا وکیل اور کارساز بنا لیں. وکیل اسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی کسی کی طرف سے کوئی کام کرتا ہے کہ بھائی جاؤ میرے لیے بازار سے یہ چیز لے کر آؤ, تو یہ جو لینے جا رہا ہے اس کو وکیل کہا جاتا ہے. یہ آپ کے لیے جو آپ چاہ رہے ہیں وہ شاپنگ کر کے لائے گا اور آپ کو دے دے گا. تو اسی طرح آپ اپنے دنیا کے تمام کاموں میں اللہ پر بھروسہ کیجئے, اور بھروسہ اس لیے بھی کرنا ہے کہ وہی مشرق و مغرب کا مالک ہے. پہلے اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے, مشرق و مغرب کا مالک وہی ہے, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, وہی آپ کے کام کاج کر سکتا ہے, اسی کو آپ اپنا وکیل بنا لیں. مطلب توکل اللہ کی ذات پر ہو, بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو. واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا, اور صبر کیجئے, سہتے رہیں جو وہ کہہ رہے ہیں. کفار آپ کو ساحر کہہ رہے ہیں, جادوگر کہہ رہے ہیں, کاہن کہہ رہے ہیں, مجنون کہہ رہے ہیں, سب پر آپ صبر کیجئے, ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں. واہجرہم ہجرا جمیلا, اور چھوڑ دیجئے ان کو اچھی طرح چھوڑنا, یعنی ان کے ساتھ تعلقات ایسے قائم نہ کریں کہ بار بار آپ کو ان کی ایذائیں سننی پڑے, ان کی گفتگو, ان کی بدسلوکی کی وجہ سے آپ ان کو چھوڑے رکھیں. لیکن کیسا ہجرا جمیلا کہا, اچھی طرح چھوڑنا, باوجود چھوڑنے کے ان کو نصیحت کرنا مت چھوڑیے, اللہ کا پیغام پہنچانا مت چھوڑیے, وہ جاری رہے. ان کے اخلاق کی وجہ سے کنارہ ہم کر رہے ہیں, لیکن اخلاق کے ساتھ, لڑ بھڑ کر نہیں بلکہ اچھے اخلاق کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں. بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ منسوخ ہو چکی آیت آیت قتال سے, کہ شروع میں یہ کہا گیا کہ یہ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ صبر کیجئے, بعد میں حکم آیا کہ نہیں اب لڑیے اور ان کے ساتھ قتال کیجئے. لیکن بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ نہیں, یہ ہوتے ہوئے بھی ہم آیت قتال کو مان سکتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ جو کافر ہیں آپ ان کی باتوں کو اگنور کرتے رہیں, اعراض کرتے رہیں ان سے, اور اگر قتال کی نوبت آتی ہے تو قتال بھی کر لیں, لیکن اس آیت کے باقی رہنے کے ساتھ بھی آیت قتال رہ سکتی ہے, وہ منسوخ ماننے کی ضرورت نہیں. وزرنی والمکذبین, چھوڑ دیجئے مجھے اور جھٹلانے والوں کو جو آرام میں رہے ہوئے ہیں, اور ڈھیل دیے ان کو تھوڑی سی, یہ جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں, یہ جو آپ کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں, یہ آپ کو تان و تشنی کر رہے ہیں, ان کو اور مجھے چھوڑ دیں. اللہ فرماتے ہیں میں ان کے لیے کافی ہو جاؤں گا, آپ فکر نہ کریں, ان کو ہم نے نعمتیں دے رکھی تھی اسی میں آپ مست ہو گئے. ان لدینا انکالم و جہیما, البتہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور آگ کا ڈھیر ہے. وہ تعام ذا غصت, اور ایسا کھانا ہے جو گلے میں اٹکنے والا ہے. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن کافر جب بھوک کی شکایت کریں گے تو ان کو زقوم دیا جائے گا کھانے کو, جو جب کھائیں گے تو گلے میں پھنس جائے گا, نہ نگل سکیں گے نہ باہر اگل سکیں گے. یہ کیفیت جو ہوتی ہے جس کو اردو میں پھندا لگنا کہتے ہیں, گلے میں پھنس جانا کسی چیز کا, یہ بہت سخت کیفیت ہوتی ہے. فرمایا ایسا کھانا ان کو دیا جائے گا. وہ عذاب علیم, اور دردناک عذاب ہوگا. یوم ترجف الارض والجبال, جس دن کی زمین اور پہاڑ کانپیں گی. وکانت الجبال کثیبا مہیلا, اور پہاڑ ریت کے تودے ہو جائیں گے پھسلتے ہوئے. یعنی جو پہاڑ ابھی مضبوط ہیں ریت کی طرح نیچے آ جائیں گے اور سب پھسل پڑیں گے. اور دوسری آیت میں ہے وتکون الجبال کالعہن المنفوش, جس طرح روئی کے گالے اڑتے پھرتے اس طرح یہ پہاڑ اڑتے پھریں گے. انا ارسلنا الیکم رسولا, بے شک ہم نے آپ کی طرف رسول کو بھیجا. شاہدن علیکم, جو تمہیں بتلانے والا ہے تمہاری باتوں کو, جس طرح کہ ہم نے بھیجا فرعون کی طرف ایک رسول کو, موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ کو ایک مستقل دین دے کر بھیجا, کتاب دے کر بھیجا. فعصا فرعون الرسول, فرعون نے رسول کا کہنا نہ مانا, فأخذناه أخذا وبيلا, ہم نے اس کو وبال کی طرح پکڑ لیا, یعنی ہم نے اس کو ایسا پکڑا عذاب کے ساتھ کہ اس کو غرق کر دیا. جب موسیٰ علیہ السلام کے منکر کو ایسا پکڑنا ہم جانتے ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منکرین کو بھی اسی طرح ہم پکڑیں گے. یعنی آپ اطمینان رکھیے, آپ کے دشمنوں کی پکڑ ہوگی, جس طرح فرعون کی پکڑ ہوئی, کچھ دن اس کو بھی ڈھیل دی گئی تھی, ٹھیک اسی طرح ان کافروں کو بھی, مشرکوں کو بھی ڈھیل دی جا رہی ہے. فکیف تتقون, کیوں کر تم بچ سکو گے, ان کفر تم, اگر تم انکار ہو گئے, منکر ہو گئے اس دن کے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا, یعنی اتنا سخت دن ہوگا کہ بچہ بوڑھا ہو جائے گا, یا اتنا طویل دن ہوگا کہ بچہ بوڑھا ہو جائے گا, اتنی طویل مدت ہوگی. بعض لوگوں کے جوانی کے دنوں میں آپ دیکھیں اتنے بڑھاپے کے آثار ہو جاتے ہیں, کیوں, بڑی مصیبتیں ہیں, بڑی پریشانیاں ہیں, حالات ایسے ہیں, تو اس سختی حالات کی وجہ سے آدمی بہت جلد بوڑھا ہو جاتا ہے. اسی طرح اس کے مقابل میں آپ دیکھیں جو عیش و عشرت میں ہیں, نعمتوں میں پڑے ہوئے ہیں, وہ بظاہر جوان نظر آتے ہیں, اگرچہ ان پر بڑھاپے کی کیفیت آ چکی ہے. تو آدمی سختی کی وجہ سے, عذاب کی وجہ سے, پریشانی کی وجہ سے جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے. فکیف تتقون ان کفرتم یوم یجعل الولدان شیبا, السماء منفطر بھی, آسمان پھٹ جائے گا اس دن, اور کان وعدہ مفعولا, اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. ان ہذہ تذکرہ, یہ نصیحت ہے, فمن شاء اتخذ الى ربہ سبیلا, جو چاہے اس کو اپنے بنا لے اپنے رب کی طرف راستہ. یہ ایک سال کے بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی, یہ ایک ہی آیت پورا رکوع ہوتی ہے, اور اس آیت یعنی سورت کا اینڈ ہے یہ. ان ربک یعلم انک تقوم ادنا, بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں, ادنا من ثلثی اللیل, قریب قریب دو تہائی رات کے, ٹو تھرڈ آف نائٹ آپ عبادت کر رہے ہیں, ونصفہ کبھی آدھی رات عبادت کر رہے ہیں, وثلثہ اور ایک تہائی رات, کبھی ون تھرڈ آف نائٹ عبادت کر رہے ہیں, وطائفۃ من الذین معک, اور آپ کے ساتھ ایک جماعت ہے جو عبادت کر رہی ہے, یعنی صحابہ کرام بھی اسی طرح عبادت میں لگے ہوئے ہیں. واللہ یقدر اللیل والنہار, اللہ ناپتا ہے رات اور دن کو, علم ان لن تحصوہ, اللہ نے جان لیا کہ تم پورا نہ کر سکو گے اچھی طرح, فتاب علیکم, اللہ تعالی نے تم پر معافی بھیجی. یعنی آدھی رات جو حکم دیا گیا تھا, صحابہ کرام صحیح طور پر اس کو ناپ نہیں سکتے تھے, آج کی طرح گھنٹے اور منٹ اور دن نہیں تھے, گھڑیاں نہیں تھیں کہ بھئی اتنے گھنٹے کے بعد نماز ختم کرنی اور سونا ہے, تو اکثر وہ آدھی رات کے بجائے زیادہ رات عبادت میں لگے رہتے تھے. فقرأوا ما تيسر من القرآن, اب اللہ نے آسانی کر دی اور فرمایا تم پڑھو جتنا تم کو آسان لگے قرآن میں سے, یعنی جتنا تم سے ہو سکے, گھنٹہ دو گھنٹہ, کوئی ضروری نہیں اب آدھی رات اور ایک تہائی رات, اس لیے کہ نماز کی فرضیت بھی آ چکی. عالم ان سیکون منکم مرضا, اللہ جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ بیمار بھی ہوں گے. یہ فقرأوا ما تیسر من القرآن اس آیت کی وجہ سے کہ جو کچھ آسان ہو قرآن میں سے پڑھیے, اس آیت کی وجہ سے ائمہ کرام میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ نماز میں فرض ہے, لیکن سورہ فاتحہ کا پڑھنا اسپیشل کہ سورہ فاتحہ ہی پڑھی جائے یہ فرض نہیں, واجب ہے. پھر وہ حدیث سامنے آتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی, اور دوسری جگہ فہی خداج ان کے الفاظ ہیں کہ ناقص ہے, نامکمل ہے سورہ فاتحہ کے بغیر نماز. تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کی وجہ سے تو مطلق قراءت فرض ہوئی, کہ مطلق قراءت کرنا یہ فرض ہے, البتہ سورہ فاتحہ کی تاکید جو حدیث میں, اس کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے, کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے اس کے بعد تلاوت کی جائے. اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اور ڈائریکٹ غلطی سے اس نے پڑھ دی سورت, تو اس کی نماز تو ہو جائے گی, لیکن ہم کہیں گے کہ اس نے ایک واجب کو چھوڑا, سجدہ سہو کر لے تو اس کا واجب بھی ادا ہو جائے گا, تلافی ہو جائے گی. فقرأوا ما تيسر من القرآن, علم ان سيكون منكم مرضى, اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے. وآخرون يضربون في الارض, اور کتنے لوگ ہیں جو سفر کرتے ہیں زمین میں, يبتغون من فضل اللہ, تلاش کرتے ہیں اللہ کے رزق کو, یعنی سفر کرنا ہے رزق کے لیے, کبھی ادھر تجارت کے لیے جا رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں, اب ایسے لوگوں کے لیے اور بیماروں کے لیے رات کی عبادت بڑی مشکل ہے. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ, اور کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں. فقرأوا ما تیسر من, تو آپ پڑھ لیجئے جو کچھ کے آسان لگے قرآن میں سے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, نماز قائم کرتے رہیں اور زکاة ادا کرتے رہیں. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, اور اللہ کو قرض دیجئے اچھا قرض. اس آیت میں آتُوا الزَّكَاةَ کا بھی لفظ ہے, زکاة کو ادا کریں. حالانکہ یہ آیت شروع ابتداء اسلام میں نازل ہونے والی, اور زکاة تو مدینہ میں فرض ہوئی. اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ زکاة کا تصور شروع ہی سے ہے, جیسے ہی اسلام ہے وہاں سے زکاة کا تصور ہے, لیکن لیمیٹیشن نہیں تھی کہ اتنی لیمٹ یہ فرض ہو گئی. جو لیمیٹیشنس آئی ہے وہ مدینہ میں آئی ہے کہ مال کے اوپر اتنے ہیں, جانوروں میں اتنے ہیں, گھوڑوں میں اتنے ہیں, بکریوں میں اتنی زکاة ہے. وہ سب جو لیمیٹیشنس حدود بتلائی گئی وہ مدینہ میں مقرر کی گئی, ورنہ زکاة موجود ہے شروع اسلام ہی سے. جو کچھ مال دے رہے ہیں اس کو زکاة کہا جا رہا ہے. اسی لیے کہیں فرمایا یسألونک ماذا ينفقون, ہم کیا خرچ کریں, تو پہلے فرمایا قل العف, جو زائد ہے اس کو خرچ کر دو, یعنی جتنا تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ دوسروں کو دے دو, غریب اور ضرورت مندوں کو. یہ بھی زکاة ہے. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, اللہ کو قرض حسنہ دیجئے. قرض حسنہ اللہ کو کیا ضرورت, اللہ تعالیٰ تو سب مالداروں سے مالدار, احکم الحاکمین, کائنات کا مالک. جس طرح ہم کسی مالدار کو قرض دیتے ہیں تو یہ امید ہوتی ہے کہ واقعتاً یہ واپس آ جائے گا. غریب ہو تو ڈوبنے کی توقع ہو سکتی ہے, لیکن مالدار آدمی ہے, ابھی اس کے پاس نہیں ہے, کچھ دن کے بعد دے ہی دے گا. اللہ ایسا مالدار ہے کہ آپ اس کو جو کچھ دیں گے اللہ ضرور اس کو واپس کرے گا. مطلب جو کچھ آپ راہ خدا میں خرچ کر رہے ہیں آخرت میں اس کا جزا اور اس کا بدلہ ملنا یقینی ہے, اس لیے اس کو قرض کہا گیا. وما تقدموا لأنفسكم, جو کچھ تم اپنی ذات کے لیے آگے بھیج رہے ہو, تجدوه عند الله, تم اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے. هو خيرا واعظم اجرا, وہ بہتر ہے ثواب اور اجر کے اعتبار سے بھی زیادہ ہے. واستغفر الله, اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت طلب کرتے رہو اللہ تعالیٰ سے, بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا بڑا مہربان ہے. یعنی تمام احکام بجا لا کر پھر اللہ سے معافی مانگو. یہ نہیں کہ عبادت کرنے کے بعد آدمی کے اندر تصور آ جائے کہ میں نے اللہ کی عبادت بہت کر لی, نہیں, نمعلوم جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی ویسے کی بھی نہیں, جیسی اس عبادت کا حق تھا ویسا ہم نے کیا یا نہیں, اس لیے عبادت کے باوجود ہم اللہ سے ڈرتے رہیں. والذین ہم بآیات ربہم یؤمنون, والذین ہم بربہم مشفقون, سورہ مومنون کے اندر ہیں, جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا رب سے ڈرنے کا مطلب, اوپر عبادت کرنے والوں کا ذکر ہے, آپ نے فرمایا کہ عبادت کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے ہیں, یہ مطلب ہے کہ جیسے اس کی عبادت کرنی چاہیے تھی ویسی ہم نہ کر سکے. تو سورہ مزمل یہ شروع اسلام میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے, اسی لیے آپ دیکھیں گے اس صورت پر دو نمبر بھی لکھا ہوا ہے. اقرا بسم ایک نمبر پر ہے اور سورہ مزمل دوسرے نمبر پر ہے, اور اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیشلی ذکر کی, اللہ کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کی حکم دیا جا رہا ہے, تہجد کا حکم دیا جا رہا ہے. بعض مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ تہجد کی نماز عام مسلمانوں کے سے تو ساقط ہو گئی پانچ نمازوں کے فرض ہونے کے بعد, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر باقی رہی بطور فرض کے, ہمارے لیے نفل ہو گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر باقی رہی. اسی لیے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ, رات کے وقت آپ اسپیشل تہجد کی نماز پڑھیے, نافلت لک, یہ ایکسٹرا ہے آپ کے لیے, یعنی عام امت کے لیے یہ ضروری نہیں لیکن آپ کے لیے ایکسٹرا ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے, جس کو قیام لیل بھی کہا جا سکتا ہے, ناشئۃ اللیل بھی کہا جا سکتا ہے. حق تعالی شانو ہمیں بھی تہجد کی پابندی نصیب فرمائے. تہجد کی نماز رات کے کسی وقت میں بھی, خاص طور پر آخر وقت میں ادا کرنا یا اس کا افضل وقت ہے, آدھی رات کے بعد کسی وقت بھی ادا کی جا سکتی ہے. چار رکعت کم سے کم ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہیں. کبھی آپ نے 4 پڑھی, کبھی 8 پڑھی, زیادہ آپ نے 8 پڑھی ہیں, اور کبھی آپ نے 12 بھی پڑھی ہیں, تو یہ نماز تہجد ہے. اگر کوئی شخص اس بات کا یقین, اس بات کا یہ کرے کہ اٹھنے نہ پاؤں گا, آنکھ نہ کھلے گی, تو پھر رات میں سوتے وقت بھی جس وقت سوئے 4 رکعت 8 رکعت پڑھ لے تہجد کی نیت سے, انشاءاللہ اس کا بھی ثواب تہجد کا مل جائے گا.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين والأبرار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نصیب فرما، صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ قرآن کریم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کی سعادت و توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم میں جو بیمار ان سب کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما، ہمارے جو رشتہ دار بیمار ان سب کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما، جن رشتہ داروں کا انتقال ہو چکا ان سب کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. اے اللہ ان کو ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی خیر کی دعائیں مانگے اس میں ہمارا حصہ عطا فرما، جتنے شرور سے پناہ چاہیے ہماری بھی اس سے حفاظت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.